میرے بھائیو، جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہ دور اسلام کے سخت انحطاط کا دور ہے. اسلام پر اس قدر انحطاط آیا ہے، اس کو اتنا زوال پہنچ چکا ہے کہ آج اسلام کی پہچان مسلمان کو نہیں رہی کہ اسلام اور کفر میں کیا فرق ہے، صحیح اسلام کیا ہے. اور اگر اسلام کا ہی پتہ نہ ہو کہ اسلام کیا چیز ہے، اسلام کی ہی پہچان نہ رہے، تو پھر آپ سوچ لیں کہ اس کی حفاظت کیا ہو سکتی ہے. ہمارے ملک میں جب یہ مسئلہ کھڑا ہوتا ہے کہ ملک میں اسلام آئے، تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ کس کا اسلام آئے، جو بندیوں کا، بریلویوں کا، شیعہ کا یا اہل حدیث کا، کسے اسلام کہتے ہیں. اس لیے بہتر یہ ہے کہ اسلام کو چھٹی کروائی جائے اور سوشلزم، کمیونزم یا اپنی حکومت ہو، جو عوام چاہیں وہ کام چلے. اب یہ ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے؟ آپ سوچ رہے ہیں قیامت کے دن جب اللہ ہم سے پوچھے گا تو کیا ہماری نمازیں کریں گی، کیا ہمارے روزے کریں گے؟ جب اللہ ہم سے کہے گا کہ تمہارا دور وہ دور تھا، تمہاری نالائکی کی وجہ سے حالات ایسے پیدا ہو گئے تھے کہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اسلام دنیا میں چل سکتا ہی نہیں. مولوی آپس میں لڑتے تھے، شرک ایک دوسرے کو کافر کہتے تھے، اور عام مسلمان جو ہے اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اسلام چیز کیا ہے. سو میرے بھائیو، یہ بہت ضروری ہے کہ آج ہم اسلام کو پہچانیں کہ اصل اسلام کیا ہے. اگر ہم صحیح معنوں میں مسلمان ہو جائیں اسلام کو پہچان کر، تو پھر یہ کوئی مسئلہ نہ رہ جائے کہ ملک میں اسلام کیوں نہیں آتا. ہم نے اسلام کو ایک خاندانی چیز سمجھ رکھا ہے، ہم نے یہ سمجھا ہے کہ اسلام ایک موروثی چیز ہے، خاندانی چیز ہے. وہ مل گئی، یہ ٹھیک ہے. اور ادھر یہ مطالبہ بھی ہوتا ہے کہ ملک میں اسلام آئے. آپ سوچیں کہ ملک مسلمانوں کا ہو اور ملک میں اسلام نہ ہو، یعنی مسلمان تو اسلام سے ہوتا ہے اور مسلمان کہتے ہیں اسلام لاؤ، کس قدر تضاد ہے اور کس قدر عجیب بات ہے یہ. اور اگر یہ کہہ دیا جائے کہ بھئی تم پاکستان والوں، تم جو کہتے ہو اسلام کا مطالبہ کرتے ہو، بار بار اسلام کا مطالبہ کرتے ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ تم مسلمان نہیں ہو. مسلمان اسلام کا مطالبہ کریں، حالانکہ مسلمان تو ہوتا ہی وہ ہے جس کے پاس اسلام ہو، اور پھر وہ اسلام کا مطالبہ کرے. اب سوچئے وہ کیا اسلام ہوگا کہ حکومت لائے. مولوی سٹیجوں پر آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں، مطالبہ کرتے ہیں حکومت سے کہ حکومت اسلام لائے. ارے اسلام کوئی لایا کرتا ہے؟ آپ مسلمان ہوں. اور یاد رکھیے گا، یہ نفاق کہ زبان کہتی ہے اسلام اسلام اور عمل کہتا ہے بالکل جھوٹ، بالکل جھوٹ، بالکل جھوٹ. ہم نے دیکھا ہے یہ اتحاد کا جو موقع تھا، یا تاریخ ہمیں بتا ہی رہی ہے کہ جتنے بھی اسلام کے دائی ہیں، اسلام کا مطالبہ کرنے والے ہیں اور حکومت سے کہتے ہیں کہ ملک میں اسلام لاؤ، ملک میں اسلام لاؤ، ان سے کوئی پوچھے کہ تمہارے گھر میں اسلام ہے، تو آپ کو فوراً معلوم ہو جائے گا کہ یہ جو مولوی اسٹیج پر آیا ہے اور اسلام کا مطالبہ کرتا ہے بالکل جھوٹ بولتا ہے. ورنہ اسلام کوئی نہیں لایا کرتا، اس آدمی خود مسلمان ہوتا ہے. اب سوچئے، مسلمان مرد ہو، کافر عورت سے نکاح کر سکتا ہے؟ سوال نہیں پیدا ہوتا. مسلمان عورت ہو، کافر مرد سے نکاح نہیں کر سکتی. خامن بھی مسلمان، بیوی بھی مسلمان، لیکن ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اسلام لاؤ، اسلام لاؤ، اسلام لاؤ، تو کیا حکومت کے اسلام لانے سے میری بیوی مسلمان ہو جائے گی؟ میرے بھائیو، اس بات کو خوب سمجھ لو کہ اسلام کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو برامد کیا جائے یا کسے کہا جائے کہ تو اسلام لا، صاف بات ہے کہ کہو ہم مسلمان نہیں ہیں. مسلمان ہونے کے لیے اسلام کا ہونا ضروری ہے. اور اسلام کسے کہتے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہیں وہ اسلام ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کریں وہ اسلام ہے. اسلام یہ نہیں ہے کہ مولوی کیا کہتے ہیں، اسلام یہ نہیں ہے کہ عوام کیا کرتے ہیں. اسلام اسے نہیں کہتے جو مسلمان کریں، اسلام اسے کہتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے کہہ دیا ہے، جو رسول نے عملی نمونہ پیش کر دیا ہے اسلام اس کو کہتے ہیں. اور مسلمان آدمی کب ہوتا ہے؟ جب اس کے پاس اسلام آ جائے. جب اس کے پاس اسلام آ گیا وہ مسلمان ہو گیا، اور اگر وہ اسلام کا مطالبہ کرتا ہے تو وہ مسلمان نہیں. اور اسلام تو میرے بھائیوں چیز ہی ایسی ہے کہ زندگی مکمل ہوتا ہی نہیں. جب انسان کا مرنے کا وقت آتا ہے اس وقت فیصلہ ہوتا ہے کہ یہ مسلمان ہے یا نہیں. چنانچہ یوسف علیہ السلام کی دعا قرآن مجید میں ہے، رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما، اللہ مجھے مسلمان کر کے مار دو. دنیا تو نے مجھے دے دی، بادشاہ تو نے مجھے دے دی، علم تو نے مجھے دے دیا، اب میری دعا یہ ہے کہ توفنی مسلما، میں جب مروں تو مسلمان ہو کر مروں. اور اسلام میرے بھائیوں کسے کہتے ہیں؟ کہ خدا کا حکم آیا آپ نے مان لیا، اگر خدا کا حکم آیا اور آپ نے نہیں مانا تو چھٹی. میں 50 سال 60 سال کا ہو گیا اللہ کے حکم مانتا رہا، اب اگر میں نے کوئی حکم اللہ کا ماننے سے انکار کر دیا یا عملاً چھوڑ دیا، منافقت کرنے لگ گیا، اسلام گیا، ختم. بالکل اگر ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں تو آپ اسلام لے آئیے. جب آپ اسلام لے آئیں گے آپ مسلمان ہوں گے، اور جب آپ مسلمان ہو جائیں گے پاکستان میں اسلام خود بخود آ جائے گا. تو میرے بھائیوں میں جو آپ سے کر رہا تھا وہ یہ کہ ملک میں اسلام آنا چاہیے. اب اصل اسلام کسے کہتے ہیں؟ اسلام کے بارے میں یہ بات آپ سے خوب ذہن نشین ہونی چاہیے، لمبا وقت نہیں ہے، کہ اسلام وہ ہے جو اللہ کے رسول نے کہا، جو اللہ کے رسول نے کیا، جو کچھ آپ نے کر کے دکھایا وہ اسلام ہے. اسلام کسی اور کے کہنے یا کرنے کو نہیں کہتے. جنہوں نے یہ چیزیں شامل کی ہیں انہوں نے اسلام کو ملاوٹی کیا ہے، انہوں نے دودھ میں پانی ڈالا ہے. اب آپ دیکھ لیجئے گا ہمارے ملک میں جتنے بھی فرقے ہیں ان کو آپ دیکھتے جائیں، یہ سارے کیوں برباد ہو رہے ہیں؟ اس راستے کہ انہوں نے دودھ میں پانی ڈالا ہوا ہے. اسلام دودھ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج ہوا تو آپ کے سامنے دو پیالے پیش کیے گئے، جن میں سے ایک دودھ کا تھا، دوسرا شراب کا تھا. تو اسلام جو ہے وہ ایک دودھ ہے، خالص دودھ. اور دودھ اسی وقت تک خالص ہے جب تک اس کی وہی حالت ہے جبکہ تھنوں سے نکلتا ہے. جب اس میں پانی پڑ جائے، خواہ پانی زمزم کا پڑ جائے، زمزم بھی ڈال دیں تو دودھ کی کوالٹی خراب ہو جاتی ہے. اگر کوئی دکاندار دودھ بیچے اور زمزم ڈال کر بیچے تو لوگ اس کے دودھ کی تعریف کریں گے، لوگ کہیں گے بے ایمان ہے، دھوکہ کرتا ہے، دودھ میں پانی ڈال کر بیچتا ہے، بے شک زمزم ہی صحیح. حالانکہ زمزم کتنا مقدس ہے، زمزم کیسا پاک پانی ہے، کتنی اس کی عزت ہے، لیکن جب وہ دودھ میں پڑ جائے تو دودھ کا ستیاناش ہو جاتا ہے، دودھ کی کوالٹی گر جاتی ہے، دودھ کی وہ عزت باقی نہیں رہتی. بالکل اسی طرح سے اسلام ہے. اس اسلام میں آپ پہلے کسی نبی کو ڈال دیں، امام تو خیر بعد میں رہے، پہلے کسی نبی کو ڈال دیں تو اسلام خراب ہو جاتا ہے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں سن لو آج اسلام کیا ہے، میرے پیچھے چلنا. اگر میرے آنے کے بعد، محمد رسول اللہ پڑھ لینے کے بعد، اگر تم دیکھو کہ آج موسیٰ علیہ السلام آ گئے ہیں، نام موسیٰ علیہ السلام کا ہے، یا ابراہیم علیہ السلام آ گئے ہیں، یا عیسیٰ علیہ السلام آ گئے ہیں، یا نوح علیہ السلام آ گئے ہیں، کوئی پیغمبر آ جائے، فتبعتموہ وترکتمونی، تم اس کے پیچھے لگ جاؤ اور میری بات رہ جائے، نظرت تمہاری فرائض سبھی، تمہارا اسلام گیا، بالکل برباد ہو. اور ہم نے کیا کیا؟ ہم نے تو دیکھ لو اب سب سے ہمارے قریب جو ہے دیوبندی ہیں, اور پھر دیوبندیوں کے بھائی جو ہیں وہ بریلوی ہیں, دونوں حنفی ہیں. اب اگر لڑائی جھگڑے کی بات نہیں, غصے کی بات نہیں, سوچنے کی بات ہے, اگر ایک دیوبندی ٹھنڈے دل سے بیٹھ کر اپنی دکان پر اپنے گھر میں بیٹھ کر سوچے کہ میں جو حنفی ہوں, یہ حنفی کا پیالہ میں نے اسلام میں کب سے ڈال لیا یا کیوں ڈال لیا؟ جب دودھ میں زمزم ملانے سے دودھ خراب ہو جاتا ہے, جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر موسیٰ علیہ السلام آ جائیں ان کی اتباع سے اسلام خراب ہو جاتا ہے, تو میں حنفی بن گیا تو میری خیر کہاں ہوگی؟ یہ تو سوچنے کی بات ہے, غصے کی بات نہیں ہے یہ, لیکن کون سوچتا ہے؟ بات اصل میں کیا ہے, ہمارے سامنے یہ مقصد ہی نہیں ہے کہ اسلام جو ہے ایک جنت کی راہ. میرے بھائیو, دنیا میں ہم خود اپنی مرضی سے نہیں آئے, ہمیں یہاں لایا گیا ہے اور پھر یہاں سے اللہ ہمیں لے جاتا ہے. اپنی مرضی سے ہم نہیں جاتے, اللہ ہی لاتا ہے, اللہ ہی لے جاتا ہے. لاتا کیوں ہے؟ یہ دیکھنے کے لیے, لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, کہ تم نے آ کر دنیا میں کیا کیا ہے, تم کیسے عمل کرتے رہے, یہ دیکھنے کے لیے خدا لاتا ہے. پھر وہ جتنی محنت چاہتا ہے وہ دیتا ہے, 50 سال کی دے, 60 سال کی دے, 40 سال کی دے, جب وہ چاہتا ہے بلا لیتا ہے. اور ہم اس میں کیا کرتے ہیں؟ بات تو کلی طور پر اپنی مرضی, اور جو مذہب کی طرف آتے ہیں, کوئی دیوبندی بن گیا, کوئی بریلوی بن گیا, اور یہ دونوں ہندوستانی مذہب ہیں, اسلامی تو نہیں ہے. دیوبندیت کہاں ہے؟ دیوبند انڈیا میں ہے. اور بریلوی کہاں ہے؟ وہ بھی انڈیا میں ہے. اگر مدرسے کی طرف نسبت ہو کہ میں وہاں سے پڑھ کر آیا ہوں, تو خیر اور بات ہے, وہ مذہب نہیں. اگر مذہب نہ ہو, مدرسے کی نسبت ہو, مثلا میں علی ہوں, میں نے ایس ایس سی علی گڑھ سے کیا تھا اور میں علی کا ہوں, ٹھیک ہے, وہ کوئی مذہب تو نہیں ہے. اگر کوئی دیوبند سے پڑھا ہو یا اس سلسلے سے پڑھا ہو, دیوبندی کہے تو اور بات ہے, لیکن اب تو دیوبندی باقاعدہ مذہب ہے, بریلویت باقاعدہ مذہب ہے. اور مذہب جو علاقائی ہو, کسی خاص علاقے کا ہو, وہ اسلام کبھی نہیں ہوتا. اسلام تو یونیورسل ہے, مشرق کا, مغرب کا, شمال کا, جنوب کا, وہ تو سب جگہ کا ایک ہے, وہ کسی اور جگہ کی پیداوار نہیں ہے, اور وہ مکے سے متعلق نہیں, وہ مدینے سے متعلق نہیں. اسلام کو نہ مکی کہہ سکتے ہیں, نہ اسلام کو مدنی کہہ سکتے ہیں, کہ جو مکے میں ہو وہ اسلام ہے. کل کو مکے میں کسی گندے کی حکومت ہو جائے, پھر پرسوں کو مدینے میں کسی اور کی حکومت ہو جائے, کسی فاسق فاجر کی, کسی مشرق کی, کسی بدعتی کی, پھر وہ اسلام ہوگا؟ نہیں, اسلام محمدی ہے. جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, جو آپ نے کیا, وہ اسلام ہے. کوئی کچھ کہتا رہے, کوئی کچھ کرتا رہے, جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے وہ اسلام ہے. اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, محمد فرق بین الناس, لوگوں میں فرق ہوں اسلام کا, مجھ سے پہچانا جائے گا اسلام کہ اسلام صحیح ہے یا غلط ہے. اسلام کسے کہتے ہیں؟ اس کا پتہ مجھ سے لگے گا, میری ذات سے لگے گا. اس کا تعلق کسی شہر سے نہیں, اس کا تعلق کسی علاقے سے نہیں, اس کا تعلق کسی زمانے سے نہیں, اس کا تعلق میری ذات سے. اس لیے اللہ نے فرمایا, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, لوگوں تمہارے لیے سیمپل صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. ابراہیم علیہ السلام کو بھی, قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ, اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی یہ بات کہی کہ وہ تمہارے لیے نمونہ ہے. لیکن آگے, اللہ قول ابراہیم علیہ ابی ہے, یہ بات ابراہیم علیہ السلام کی نمونہ نہیں ہے جو انہوں نے اپنے باپ سے کہی. دیکھو, ابراہیم علیہ السلام پیغمبر ہیں, اللہ ان کی توحید, ان کی دینی غیرت کو ہمارے لیے ایک مثال کے طور پر بیان کرتا ہے. لیکن ابراہیم علیہ السلام جو اپنے مشرک باپ کے لیے دعا کرتے رہے, اللہ نے فرمایا, اللہ قول ابراہیم علیہ ابی ہے داستب سے رندہ لکا, فرمایا یہ بات تمہارے لیے نمونہ بالکل نہیں. تمہارا باپ مشرک ہو, وہ مر جائے, بالکل دعا نہیں کرنا تھا, کچھ بھی کیوں نہ ہو جائے. تو یہ بات جو ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے کہ آپ کی ذات کلی طور پر ہمارے لیے نمونہ ہے، آپ کی اتباع عین اسلام ہے، بلکہ اسلام کی ہر زمانے میں تاریخ یہ ہوتی ہے اپنے زمانے کا جو نبی ہو اس کے پیچھے چلنا یہ اسلام ہے۔ میرے بھائیو، آج اسلام کی تعریف کیا ہے؟ حنفی بننا نہیں، کوئی ایڈیشن اسلام کا حنفی نہیں ہے۔ پڑھے لکھے لوگ ہیں، اس کو خوب سمجھتے ہیں۔ نوح علیہ السلام کے زمانے میں اسلام کا ایڈیشن کیا تھا؟ نوح علیہ السلام کا اسلام، ان کی شریعت، یہ اسلام کا ایڈیشن تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں اسلام کا ایڈیشن کیا تھا؟ ان کی شریعت، اس وقت اسلام ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کا نام تھا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کا نام اسلام تھا، پھر عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کا نام اسلام تھا۔ آج نہ ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کا نام اسلام ہے، نہ موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کا نام اسلام ہے، نہ کسی اور پیغمبر کی پیروی کا نام اسلام ہے، نہ کسی امام کی پیروی کا نام اسلام ہے۔ آج اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا نام ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، اگر آپ کو فکر ہے، آخرت کا خیال ہے، تو آج سے ہی بالکل توبہ کر دیں کہ میں بالکل حنفی نہیں۔ دیکھیے، مسائل کا اختلاف بڑی معمولی سی چیز ہے، ان میٹیریل کوئی اہمیت نہیں ہے اس کی۔ مسائل صحابہ میں بھی اختلافی ہو جاتے تھے، وہ سمجھنے سمجھانے سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن مذہب کا بدل جانا یہ گمراہی ہے۔ ریلو صحابہ آپس میں لڑے بھی، حضرت معاویہ کی اور حضرت علی کی جنگ ہوئی، حضرت عائشہ کی اور حضرت علی کی جنگ ہوئی، لیکن ان کا صاف یہ تھا کہ دعوتنا واحدۃ ودیننا واحد، ہمارا دین ایک ہے، ہماری دعوت ایک۔ لیکن آج مسلمانوں کا حال دیکھ لو، یہ ہماری مسجد ہے، یہ دیوبندیوں کی مسجد ہے، یہ بریلیوں کی مسجد ہے، انہوں نے جو ہمیں نکال دیا مسجد سے، لڑائی ہو رہی ہے، مار رہے ہیں، مر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا دین ایک نہیں، ہماری دعوت ایک نہیں، اور پھر اسلام تو دو کبھی نہیں ہوتا۔ دیکھیے، اسلام کو قرآن دوسرے لفظوں میں کس چیز سے تعبیر کرتا ہے؟ صراط مستقیم سے۔ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں صراط مستقیم دکھا دی اور اس پر چلا دی اور اس پر آخر تک پکا بھی رکھ۔ یہ اہدنا کے تین معنی، کیونکہ ہدایت تین مرحلوں میں مکمل ہوتی ہے۔ تو صراط مستقیم کیا ہے؟ کہ یہ کسی کو شبہ ہو سکتا ہے کہ صراط مستقیم اسلام، اللہ نے صراط مستقیم سے اسلام کی تعبیر کی ہے کہ اسلام کو صراط مستقیم کہا ہے۔ اور صراط مستقیم کہنے سے کیا مقصد ہے؟ صراط مستقیم سیدھی سڑک، اردو میں خط مستقیم، انگلش میں اس کو سٹریٹ لائن، بالکل سیدھا خط۔ اسلام کو سیدھا خط کیوں کہا ہے، خط مستقیم کیوں کہا ہے؟ اس لیے کہ وہ دو نقطوں کے درمیان ایک ہو سکتا ہے، کبھی دو، تین، چار، پانچ ہو سکتے ہیں۔ دو نقطوں کے درمیان خط مستقیم صرف ایک ہو سکتا ہے، کبھی دو، تین، چار، پانچ نہیں ہو سکتے۔ اور خط مستقیم، اب آپ جیسے لوگ جاہل کہہ دیتے ہیں کہ دیوبندی اور احادیث میں کیا فرق ہے، یہ تو ایک ہی ہیں۔ ارے بھائی، ایک ہو تو منتمت ہو جائیں۔ بچے جو سکولوں میں پڑھتے ہیں انہیں پتا ہے کہ دو خط ہوں مستقیم، ان کو کیسے پہچانتے ہیں؟ ایک کو اٹھا کر دوسرے پر رکھ دو، دونوں منتمت ہو جائیں گے، این مل جائیں گے، بالکل فرق نظر نہیں آئے گا۔ لیکن دیوبندی اور احادیث میں تو فرق نظر نہیں آتا، ان کے عالموں کی لائن اور، ان کے اکابر کی لائن اور، ان کی مسجدیں اور، ان کی وہ اپنی مسجد بناتے ہیں، فوراً رجسٹریشن کرواتے ہیں کہ کہیں دوسرا سین نہ، اور پھر کہتے ہیں کہ ایک۔ تو جب یہ ایک نہیں تو خط مستقیم ان میں سے ایک ہو سکتا ہے، دو نہیں ہو سکتے، تین نہیں ہو سکتے۔ میرے بھائیوں، یہ غصے کی بات نہیں، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ خط مستقیم صرف ایک ہو سکتا ہے، دو نہیں ہو سکتے، تین نہیں ہو سکتے، چار نہیں ہو سکتے۔ اللہ اور بندے کے درمیان وہ دو پوائنٹس، وہ دو نقطے کون سے ہیں جن کے درمیان خط مستقیم ایک ہو سکتا ہے؟ وہ دو نقطے، ایک اللہ اور ایک بندہ۔
اللہ اور بندے کے درمیان بندے کا اللہ سے ملنا یہ راستہ جو ہے یہ صرف صحیح ایک ہو سکتا ہے، دو کبھی نہیں ہو سکتا، اور وہ کون سا ہوگا؟ جو محمد نے کھینچا ہو صلی اللہ علیہ وسلم. وہ خط مستقیم کون سا ہو سکتا ہے؟ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کھینچا ہے، جو کسی امام نے کھینچ دیا، جو کسی پیر نے. میرے بھائیو، یہ امامت کا مسئلہ یہ شیعہ سے آیا ہے. اصل میں یہ مسئلہ شیعہ کا ہے. شیعہ کے ہاں امامت جزو ایمان ہے، وہ امام کو معصوم سمجھتے ہیں. جیسے پیغمبر معصوم ہوتا ہے، ایسے امام بھی معصوم ہوتا ہے. یہ ہمارے سنیوں نے، جن کو عرف میں اہل سنت کو کہہ دیتے ہیں، یہ انہوں نے وہاں سے لیا. انہوں نے 12 امام بنائے، سنیوں نے 4 امام بنائے. حالانکہ دین کا کوئی امام نہیں، صرف امام وہ ہوتا ہے جس کو اللہ بنائے، اور وہ نبی ہی ہوتا ہے اور کوئی نہیں ہوتا. اور اسی کی اتباع ہو سکتی ہے، اسی کی پیروی ہو سکتی ہے. اس قدر ظلم ہے اپنے بنائے ہوئے امام کو خود ہی امام بنا لینا اور خود ہی اس کی پیروی شروع کر دینا. اب اگر میرا کوئی دوست یہاں بیٹھا ہو تو وہ سوچ لے کہ امام ابو حنیفہ امام ہیں اور تیرا نام ان کی نسبت سے حنفی ہے. ان کو کس نے امام بنایا تھا؟ کیا ان کو اللہ نے امام مقرر کیا ہے؟ اگر دیانت ہوگی تو کہے گا نہیں. کیا ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مقرر کیا ہے؟ کہے گا نہیں. کیا انہوں نے خود کہا تھا کہ لوگوں میں امام ہوں؟ بالکل نہیں. وہ حاشا وکلہ وہ ایسے نہیں. تو پھر کس نے بنایا ہے؟ کہ جی پتہ نہیں. جس دین کا یہ حال ہو کہ پتہ نہیں کس نے بنایا ہے، یہ دن بن گئے کچھ کہہ نہیں سکتے، وہ تو دین ہوگا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے مقرر کیا ہے؟ کہ یہ کچھ اور ہی بات ہے. اور ان کو امام بنانا، ان کے پیچھے چلنا، یہ اسلام ہے. اپنا امام بنا کر اس کے نام پر مذہب بنانا، یہ اسلام کو برباد کرنا ہے. یہ خط مستقیم سے ہٹنا ہے. اور میرے بھائیو، خط مستقیم کی جہاں یہ خوبی ہے، اہدن الصراط المستقیم، کہ وہ اللہ اور بندے کے درمیان صرف ایک ہو سکتا ہے، وہاں دوسری خط مستقیم کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ دو نقطوں کے درمیان شارٹیسٹ ہوتا ہے. سب سے چھوٹا خط خط مستقیم ہوتا ہے، اور وہ ایسا ہوتا ہے کہ جو ہی بندہ اس پر چڑھ گیا، سیدھا جنت گیا، دیر بھی نہیں لگتی. اگر اللہ اس کو باقی رکھے جتنی دیر مرضی رکھے، لیکن جب وہ ارادے سے خط مستقیم پر، صراط مستقیم پر چڑھ جاتا ہے، ایک لمحہ بھی اسے نہ ملے کوئی کام کرنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے، زکات دینے کے لیے، حج کرنے کے لیے، روزہ رکھنے کے لیے، بس وہ خط مستقیم پر چڑھا، صراط مستقیم پر آیا، اللہ اسے جنت میں داخل کر دے. چنانچہ قرآن مجید میں دیکھ لو، وہ جادوگر جو موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے آئے تھے، جب فرعون ہار گیا، جادوگر موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں شکست کھا گئے، فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، وہ سجدے میں پڑ گئے. فوراً کہنے لگے، آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى، ہم ہارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ہم ایمان لے آئے. فرعون نے کہا کہ راشن میرا کھاتے رہے، پیے دیے میں نے دیا، کرائے میں دیتا رہا، دعوتیں میری اڑاتے رہے، اور بغیر میرے پوچھے اب موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے. لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں کراس کر کے کاٹوں گا اور تمہیں سولی دوں گا کھجوروں پر. انہوں نے کہا بالکل سخت زمان تک آ، جو تیری مرضی کر لے، ہم صراط مستقیم پر چڑھ گئے. چنانچہ دیر بھی نہیں لگی، وہ ان کو مار رہا ہے، خدا ان کو جنت میں داخل کر رہا ہے، نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکات، چل جو رہے گئے سیدھی راہ پر. اور اگر ہو حنفی اور چلے کرے، چلے پر چلا، چلے پر چلا، چلے پر چلا، اور رستہ حنفی کا ہو اور وہ صراط مستقیم نہ ہو جو اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے سے خط کھچوایا ہے، جتنے مرضی چلے کرتا رہے گا، کبھی پہنچ جائے تو بتا دو. یہ خط مستقیم کی خاصیت ہے کہ وہ شارٹ ٹیسٹ ہوتا ہے، دیر بھی نہیں لگتی، کہ جو ہی آدمی اس پر چڑھا اگر فوراً مر جائے فوراً جنت میں، جتنی دیر اس پر رہے گا بس جنت کی راہ طے کر رہا ہے. اور اسود رائی کا واقعہ حدیثوں میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خیبر فتح کرنے کے لیے گئے تو ایک کالا کلوٹا حبشی یہودیوں کی بکریاں چلایا کرتا تھا. جب یہودی تیاری کرنے لگے تو وہ پوچھنے لگا کہ بھئی یہ تیاری کیسی ہو رہی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ ہم پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم چڑھائی کرنے والے ہیں، ہم اس کے مقابلے کے لیے اپنی دفاعی تیاری کر رہے ہیں. تو وہ کیا کہتے ہیں، کون ہے وہ؟ یہودیوں نے اپنے رنگ میں تعارف کروایا. جب اللہ کے رسول خیبر پہنچ گئے وہ بکریاں چلاتا ادھر نکل آیا اور آ کر اللہ کے رسول سے ملا اور کہنے لگا کہ آپ کیا دعوت دیتے ہیں؟ آپ نے اسلام کی دعوت پیش کی کہ اللہ ایک ہے، عبادت کے لائق وہی ہے اور میں اس کا رسول ہوں، جو میں کہوں میرے کہنے کے مطابق اللہ کی عبادت کرو، یہ صراط مستقیم. سمجھایا؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں حبشی ہوں، کالا ہوں، بد شکل ہوں، مجھ سے بدبو آتی ہے، پیسہ میرے پاس کوئی نہیں، اگر میں مسلمان ہو جاؤں تو میں جنت میں چلا جاؤں گا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کیوں نہیں؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں ان بکریوں کا کیا کروں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بکریاں جو ہیں ان کو پیچھے لے جا اور ادھر کو ہانک دے، وہ اپنے گھروں میں چلی جائیں. وہ بکریاں چھوڑ کر آ گیا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا، آپ کے ساتھ شامل ہو گیا، پہلے رہنے میں شہید ہو گیا. نہ نماز نہ روزہ، کوئی نیکی کا کام نہیں کر سکا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جنت کی حوریں اس کے سرانے بیٹھی دیکھی، کوئی چلا نہیں کیا، کوئی کچھ نہیں کیا. کیوں؟ صراط مستقیم پر چل گیا. اور صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط مستقیم یہ ہے کہ الہ صرف اللہ ہے اور رسول صرف محمد ہے، کوئی امام نہیں ہے. اور ہم نے اب دیکھو نا کمال کہ جی مذہب ہمارا اسلام ہے، مسلک ہمارا حنفی ہے. میں یہ بار بار اس لیے نہیں چرانے کے لیے نہیں کہتا کیونکہ ہمارے قریبی بھائی یہی واسطہ ان سے پڑتا ہے. اب اس کا مطلب کیا ہو گیا کہ نام لینے کے لیے تو نبی ہے اور چلنے کے لیے امام صاحب ہے. نماز حنفی طریقے کی، نکاح حنفی طریقے کا، طلاق حنفی طریقے کی، روزہ حنفی طریقے کا، حج حنفی طریقے کا، اور نبی کس لیے؟ نام لینے کے لیے. ریٹائر جو ہو گیا ہے جو نہیں. اب میرے بھائیوں یہ حقیقت میں چھٹی دینے والی بات. دیکھیں مشرک کیا کرتا ہے، مشرک لا الہ الا اللہ بھی پڑھ لیتا ہے، مشرک اللہ کا نام بھی بڑے زور سے لیتا ہے، لیکن جب بیٹا مانگنا ہو تو پیروں سے، کوئی مصیبت ہو تو پیروں سے، اللہ کو چھٹی، اللہ خالق. بالکل صرف نام ہے، بالکل یہ مقلد تقلید کرنے والا نام اللہ کا رسول، اللہ کے رسول کا لے گا، کہے گا محمد رسول اللہ، جب عمل کا وقت آئے گا تو امام کو لے. کہیے یہ کچھ والی بات ہے، اس کو تٹول کر دیکھ لے، اس کو آزما کر دیکھ لے. میرے بھائیوں میں آپ سے حقیقت عرض کر لوں، اس وقت سب سے بڑی ضرورت یہ ہے، میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ اصلی اسلام یہ ہے اور نقلی اسلام بے انتہا ہے. اب لوگ کہتے ہیں اچھا جی ہمیں اصلی اسلام کا نمونہ دکھاؤ، اصلی اسلام کا کوئی نمونہ دکھاؤ. اب میں آپ احادیثوں کو پیش کروں کہ یہ اصلی اسلام کا نمونہ ہے. اور آپ کا حال کیا ہے؟ یہ عبد الحکیم ہے، چھوٹی سی جگہ ہے، تین جگہ سنا عید پڑتی ہے، کچھ عید لائن کے اس طرف، کچھ لائن کے اس طرف. کیوں؟ اس لیے کہ جب عید پہ پیسے آئیں گے تو تقسیم کیسے کریں گے؟ اب سوچئے کہ دعویٰ یہ کرے کہ میں اللہ کے رسول کا نائب ہوں اس لیے کہ حدیث ہوں، میں حضور کا خلیفہ ہوں، میں حنفی نہیں، میں شافعی نہیں، میں بہاوی نہیں، میں مالکی نہیں، میں کسی امام کو نہیں مانتا، کسی پیر کو نہیں مانتا، کسی فقیر کو نہیں مانتا، میں صرف اللہ کے رسول کو مانتا ہوں. لیکن حال کیا ہے؟ حال وہ ہے جو آپ کے سامنے ہے، اپنے شہر میں دیکھ رہے ہیں. میرے بھائیوں لوگ ہمیشہ کتابی علم کو نہیں دیکھتے، لوگ پریکٹیکل عملی نمونہ مانتے ہیں. تو کوئی سیمپل دکھاؤ. لوگ کہتے ہیں کوئی نمونہ دکھاؤ کیسے مسلمان بنے، کون سا اسلام. اور واقعتاً اسلام تو ہر چیز کے پاس ہے، اگرچہ اصولن ہی صحیح اسلام تو ان کے پاس ہے لیکن جب نام آتا ہے مثال کا ہم احسان دہی کو پیش کر دیں یا کسی اور کو پیش کر دیں یا میاں عبد الحکیم والو یا آپ کو پیش کر دیں. مجھے تو یہ سن کر اس قدر, ویسے آپ سوچیں یہ عید پڑھانا, یہ جمعہ پڑھانا, یہ نماز پڑھانا, یہ پیسے لینا جائز ہے؟ حضرت عثمان بن ابی العاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آگے کہنے لگے, یہ گال نہیں ہوا. مؤذن کون ہوتا ہے جو اذان دے, اور اذان نماز سے پہلے ہی ہوتی ہے نا, 15 منٹ 20 منٹ. تو اس کا معنی یہ ہوا کہ وہ 15-20 منٹ کے لیے پابند ہو گیا کہ وہ لوگ 15-20 منٹ دیر بعد آئیں, وہ پہلے آئے اور آ کر اذان وقت پر دے. اس کو کچھ نہ کچھ ٹائم خرچ کرنا پڑتا ہے. امام کو کیا خرچ کرنا پڑتا ہے؟ میں نے نماز وہاں نہ پڑھی, میں نے یہاں پڑھ لی, کیا فرق پڑ گیا؟ میں گھر سے نماز پڑھنے کے لیے آ گیا, میں پیچھے کھڑا ہو گیا یا میں مسجد پر کھڑا ہو گیا, میں نے کون سا ایکسٹرا فالتو ٹائم خرچ کیا ہے کہ میں لوگوں سے کہوں مجھے 600 روپیہ دو؟ جب مؤذن جو کہ 15-20 منٹ ہر اذان کے لیے پہلے خرچ کرتا ہے, اس کو پہلے آنا پڑتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مؤذن وہ رکھنا جو پیسے نہ لے. اور ہم نماز پڑھانے کے اور جمعہ پڑھانے کے, جب میں جمعہ وہاں بیٹھ کر پڑھ سکتا ہوں, اگر میں یہاں پڑھا دوں تو میں نے کون سی ایسی چیز خرچ کر دی زائد جس کا مطالبہ میں لوگوں سے کروں, لوگوں مجھے پیسے دو. اور پھر سوچئے کہ اگر احادیث کا یہ کردار ہو, دیکھیے میرے بھائیو, دائی اور مبلغ کون ہو سکتا ہے؟ جو بے داغ ہو, جو داغدار ہو وہ دائی نہیں ہو سکتا. اب میں آپ کے سامنے تقریر کر جاؤں اور لوگ کہیں کہ فلاں مسجد کا اتنا پیسہ کھا گیا, فلاں مدرسے کا اتنا پیسہ کھا گیا, اس کے پڑوسی یوں کہتے ہیں, اور یہ ایسا ہے اور یہ ایسا ہے, تو میری تقریر کا اثر رہ جائے گا؟ خاص بھی اثر نہیں رہے. جب تک انسان کا اپنا کردار مثالی نہ ہو, صحابہ چلتی پھرتی اسلام کی تصویریں تھے, صحابہ اسلام کی تصویریں تھے, چلتے پھرتے اسلام, اور ان کو دیکھ کر لوگ اسلام کو قبول کرتے تھے کہ یہ ہے مسلمان اور یہ ہے اسلام. آج ہم کس کو پیش کریں؟ میرے بھائیو یہ سن لو, اہل حدیثوں, خاص طور پر یہ مسجد اہل حدیثوں کی ہے میرے خیال میں, آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ آمین رفیدین کرنا صرف آپ کی ذمہ داری نہیں ہے, یہ ٹھیک ہے, بہت بڑی یہ سنت ہے, لیکن یہ تو ایک علامت ہے. اہل حدیثی کیا چیز ہے؟ اہل حدیثی یہ ہے کہ ہم لوگوں سے کہیں کہ اگر آپ نے اللہ کے رسول کا نمونہ دیکھنا ہے, آپ کی تعلیم عملی شکل میں دیکھنی ہے, تو مجھے دیکھ. یہ حدیث ہونا ہے, یہ نہیں کہ دو کام تین کام حدیث کے مطابق. ایسے تو دیوبندی بھی بہت سے کام حدیث کے مطابق کر لیتے ہیں, بریلوی جو شرک میں ڈوبے ہوئے ہیں وہ بھی بہت سے کام حدیث کے مطابق کر لیتے ہیں, ارے گئی گزری بات, شیعہ بھی بہت سے کام حدیث کے مطابق کر لیتے ہیں, ارے پنساری والا حلدی والا پنساری بن سکتا ہے, دو مسئلوں پر عمل کر کے آدمی حدیث بن جاتا ہے. خدا کے لیے اپنے مقام کو پہچانو, اپنی ذمہ داریوں کو دیکھو. اس وقت ہمیں چوکھی لڑائی لڑنی ہے, سیاست دنیا کو ہمیں سکھانی چاہیے اہل حدیث کو, اور دین لوگوں کو ہمیں سکھانا چاہیے. اب دیوبندیوں کا معاملہ, دیوبندی بہت حد تک شرک سے بچتے ہیں, لیکن حقیقت میں لوگوں کو شرک کا پتہ ہی نہیں, لوگوں کو شرک کا پتہ ہی نہیں. اسی طرح سے بریلوی ہیں, پھر شیعہ ہیں, پھر دوسرے ہیں, پھر سیاسی, یہ جمہوری پارٹی ہے, یہ جمہوریت کا چکر ہے, یہ سوشلزم کا چکر ہے, یہ کمیونزم کا چکر ہے. یہ آپ کو اپنے عمل سے, اپنے عقیدے سے لوگوں کو یہ بتانا چاہیے کہ اسلام یہ ہے, اسلام کا عملی نمونہ یہ ہے, اور اس کی مثال آپ کا گھر ہو, آپ کی زندگی ہو, آپ کا کاروبار ہو. میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی آدمی رشتے کا وقت ہو اور وہ کہے اچھا بھی ہاں اہل حدیث ہیں, تو میں وہاں رشتہ کر دیتا ہوں. اہل حدیث تو معاملے کے بڑے اچھے ہوتے ہیں. میں نے نہیں آج تک دیکھا کہ کوئی آدمی اہل حدیث کا تعارف یوں کروائے کہ جی ہم رشتے داری وہاں کر لیتے ہیں, یہ معاملے کے بڑے اچھے ہوتے ہیں, جیسے اور ڈاکو ویسے یہ ڈاکو. میرے بھائیو آپ اہل حدیث بنے تو آپ کو عملی نمونہ دکھانا چاہیے. اب دیکھو نا یہ کتنی عجیب بات ہے کہ میں چاہوں کہ میری لڑکی جب جائے دوسرے کے گھر, وہاں تو وہ حکومت کرے، چابیاں ساری اس کے قبضے میں ہوں، اور جب کسی کی لڑکی ہمارے گھر آئے تو وہ بالکل باندھی بن کر وہاں بیٹھے، نوکرانی کی طرح سے کام سارے کرے اور چیز اپنی ساس کے ہاتھ سے لے کر کھا. یہی حال ہے ہمارا اور کیا. حالانکہ انسان کو چاہیے کہ اس نے ہماری خاطر اپنے ماں باپ کو چھوڑا ہے، اب یہ ہماری بیٹی ہے، اس سے محبت ہو، اس کے ساتھ اچھا سلوک ہو، اس کی پوری پوری دلجوئی ہو. یہ کیوں؟ اس لیے کہ میں مسلمان ہوں، اور مسلمان کا کام ہے اجنبی آدمی ہو، باہر کا آدمی ہو، جب وہ آیا ہو اس کا دل رکھنا. یعنی انسان کو اپنی ذمہ داریوں کا، جب اتنی عقل نہیں کہ ہم اپنی ذمہ داری کا احساس کر سکیں، تو ہم کیا دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہمارا یہ کام جو ہے یہ بالکل ٹھیک. سو میرے بھائیو، میں نے یہ باتیں آپ کے سامنے بہت دکھتی باتیں بھی کہی ہیں، اور ممکن ہے بعض کہیں جی یہ بڑی سخت باتیں بھی ہیں. میں نے یہ آپ کے سامنے حقیقت رکھی ہے، اس کو توجہ سے دیکھ لو. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی زندگی کو دوبارہ دیکھیں اور اس کو صحیح کرنے کی کوشش کریں. اس رواجی زندگی کے تحت آپ اپنی نجات نہیں کبھی بھی کر سکتے. نجات کے لیے ضروری ہے کہ آپ ہر فیلڈ میں، زندگی کے ہر شعبے میں اللہ کے رسول کو مثال بنائیں، اللہ کے رسول کو دیکھیں کہ آپ کا طریقہ کیا تھا، آپ کی تعلیم کیا تھی. صرف یہ نہیں، میں نے تو یہ مجھے دیکھ کر حیرانی ہوتی ہے، اگر اہل حدیث کو پہچاننا ہو تو صرف نماز میں نظر آئے گا اور کہیں نظر نہیں آئے گا، کیونکہ وہ حامی رفع دین کرے گا، تانے کو چوری کرے گا، پتہ لگ جائے گا یہ اہل حدیث ہے. اور باہر چلا جائے بازار میں تو پھر وہ اور بریلوی اور شیعہ سب برابر ہیں، کوئی فرق ہے؟ دکانداری میں جو ٹھگی وہ کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں، معاملات میں جو کچھ وہ کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں. اگر اہل حدیث دیکھنا ہو تو عامی رفع دین میں دیکھ لو. یہ تو کوئی انصاف کی بات نہیں ہے کہ عامی رفع دین والا اہل حدیث ہوتا ہے اور باقی کام خواب و کچھ بھی کرتا رہے. سو اگر وہ اسلام میں داخل ہونا ہے، اپنے آپ کو آپ کامیاب بنانا چاہتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہدایت، اور میں آپ سے عرض کر دوں، یہ جو آج کل میں نے باتیں کہی ہیں، بعض جو بندیوں کو یہ بہت باتیں کھٹکتی ہوں گی، لیکن خدا کی قسم اگر ہماری زندگی عملاً ٹھیک ہو تو میرے خیال میں زیادہ وعدوں کی ضرورت ہی نہیں. لوگ اہل حدیثوں کی زندگیوں کو دیکھ دیکھ کر ٹھیک ہو جائے. اور میں آپ کو اپنے بہاولپور کی مثال دیتا ہوں، آپ نے نمونہ تو دے ہی لیا. ہمارے بارے میں پہلے یہ بات ہے کہ یہ بہت سخت ہیں، بہت سخت ہیں. بلکہ مولانا داؤد غزنوی کے پاس علامہ ارشد نے شکایت کی، ہمارے بہاولپور کے علامہ ارشد تھے بڑی سیاسی فگر، تو انہوں نے کہ بھائی آپ نے وہاں کس نے بھیج دیا عبداللہ کو، اسے تو آگ لگا دی، بڑا گرم ہے، بڑا سخت ہے. تو میرے پاس مولانا داؤد رحمتہ اللہ علیہ نے، یہ رشید صدیقی صاحب ملتان والے اور دو آدمی اور، وہ بھیجے کہ بھئی ایسی سختی ٹھیک نہیں، نرمی سے کام لیں، آہستہ آہستہ کریں. تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا جب میں پھنس جاؤں گا مجھے نہ چھڑائیں آپ، یہی ہے نا زیادہ بات، جب میں پھنس جاؤں گا آپ مجھے نہ چھڑائیں. ہم نے بالکل صاف حق، دیکھیے جب خط کھینچے تو سیدھا کھینچے، یہ نہیں کہ دیکھو نا اب دیوبندی کا سر کٹ جائے گا، کسی کی ٹانگ کٹ جائے گی، کسی کا پیٹ چر جائے گا، نہیں، خط مستقیم سیدھا خط کھینچو، جو گمراہ ٹھہرتا ٹھہرے کوئی پرواہ نہیں، سیدھا خط کھینچو. جب ہم نے سیدھا خط کھینچا تو اب ظاہر بات ہے کہ دیوبندیوں کو بھی تکلیف ہوئی، بریلویوں کو بھی تکلیف ہوئی، ہمارے خلاف مقدمے رت پر رت ہو رہی ہے، یہ ہو رہے ہیں وہ ہو رہے ہیں. لیکن خدا کی قسم میں نے دیکھا کہ ہمارا وہ حق کہنا اور بالکل نہ شرمانا، بالکل جھجک نہ رکھنا اور عملی نمونہ پیش کرنا. میں نے ایک سپاہی کے بارے میں، وہ ایک طرف بیٹھا باتیں کر رہا تھا، اس نے مجھے نہ دیکھا، کہنے لگا میرے بارے میں کہ جی وہ ہیں تو بہت اچھے ہیں، بھابھی جہالت جو ہوتی ہے، کہ جی ہے بھابھی لیکن بہت اچھے، وہ ہمارا پڑوسی. ہم نے جلسہ کروایا، مجھے کہنے لگا کہ آئندہ اگر تمہارا جلسہ ہوا تو تو نہیں بچ سکتا، مجھے کہنے لگا. اور پھر اسی کو میں نے سنا یہ کہتے ہوئے کہ ہیں تو بہت اچھے، اس کے باوجود کہ اس نے مجھے یہ دھمکی دی، ان کے گھر سے کوئی بچہ آ جائے، اس کی بیوی آ جائے، ان کو کبھی تنگی ہو، کوئی بیماری کا معاملہ ہو، ان کے ساتھ ہم نے پورا، وہ جو حدیثوں میں آتا ہے کہ پڑوسی کے تین حق ہیں، اس کے مطابق ہم نے عمل کیا. اب وہ کہتا ہے کہ ہیں بہت اچھے لیکن ہے بھابھی. اب اس کے بعد وہ وقت دیا، اب وہ زندہ ہے خود، اس کی بیوی اہل حدیث، اس کے بچے اہل حدیث، وہ خود اہل حدیث. یعنی اسلام کا اگر آپ عملی نمونہ پیش کریں، عملی نمونہ پیش کریں، اور کس طرح سے کہ حدیثیں پڑھتے جائیں، حدیثیں سنتے جائیں، اور اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالتے جائیں. خدا کی قسم جب دیوبندی آپ کو دیکھے گا تبھی آپ سے بحث نہیں کرے گا، فوراً اہل حدیث ہو جائے گا. بریلوی آپ کو دیکھے گا تو فوراً اہل حدیث ہو جائے گا. یہ حق کی برکت ہے، یہ حق کی برکت ہے. اور جب آپ ویسے کریں، آسینے چڑھا لیں اور خیر سے امیر فیدین آپ کے پڑھ لے، اس کے سوا کچھ نہیں، تو سوائے فساد کے اور کچھ نہیں. فساد ہی ہوگا اور کچھ نہیں. قرآن اور حدیث پر آپ تار بند ہو جائیں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، پھر دیکھیے تبلیغ کیسی. اہم مصیبت یہ ہے ہمارے مولویوں کا حال بہت پتلا ہے، جو تبلیغ کرتے ہیں وہ خود عامل نہیں. جیسا کہ مولانا نے وہ حدیث پڑھی کہ ان کا حال کیا ہوگا، کہ وہ یقولون ما لا یفعلون. اس کو فٹ کر کے دیکھیں، یہ مولویوں پر فٹ آتی ہے. یقولون ما لا یفعلون، وہ زبان سے وہ بات کہتے ہیں جو خود نہیں کرتے. اب لوگوں سے مولوی کہے گا لوگوں چندہ دو، اور مولوی خود پیسہ نہیں کبھی بھی دے. وہ کہے گا میں پیسہ دوں، میں لینے والا کہاں سے. دیکھو کتنا فرق ہے. کبھی آپ نے دیکھا مولوی چندہ دیتا؟ جیسے مولوی پر دینا حرام اور لوگوں کو لینا حرام، لوگ دے مولوی دے. دیکھو کتنی جن پارٹیشن، غدر کی پارٹیشن ہے. اور پھر اس کے بعد آگے وجہ معلوم ہے، مالایو مرون، وہ کام کرتے ہیں جس کا اللہ نے حکم نہیں دیا. اس میں دیوبندی بریلوی سارے کے سارے آ. میرے بھائیو توجہ سے سن لو، دیوبندی نمازی پکا ہو، دیوبندی شرک نہ کرتا ہو، اس کا دیوبندی ہونا یہ گمراہی. کیوں؟ کس نے کہا اسے دیوبندی ہونے کے لیے؟ دیوبندی کو اسلام کا ایڈیشن ہے. وہ ہزار اپنے آپ کو خالص کہہ لے، اس کا اپنے آپ کو دیوبندی کہنا، اس کا اپنے آپ کو حنفی کہنا، یہ بذات خود گمراہی. اب میں اس سے زیادہ آپ سے کیا کہوں؟ اگر آپ ناراض ہوں تو آپ کی بات مرضی ہے، لیکن یہ حقیقت ہے. یہ ویفعلون ما لا یؤمرون، کیا خدا نے کہا ہے؟ قیامت کے دن خدا آپ سے پوچھے گا، قیامت کے دن خدا آپ سے پوچھے گا، سنا تو حنفی تھا؟ حنفی کہے گا یا اللہ میں حنفی تھا. خدا کہے گا تجھے کس نے کہا تھا حنفی بننے کے لیے؟ میں نے کہا تھا. اب بندہ یہ بھی کہے گا یا اللہ تو نے کہا تھا، میرے نبی نے کہا تھا. کہے گا یا اللہ تیرے نبی نے بھی نہیں کہا، تو پھر تو کیسے بن گیا؟ یا اللہ میری مرضی. اس کے سوال کو جواب ہو سکتا؟ سو میرے بھائیو، اہل حدیث بنو، اہل سنت بنو. صحیح معنی میں اہل سنت بریلوی اپنے آپ کو کہتے ہیں، حقیقت میں وہ نہیں، وہ تو اہل بدعت ہے، وہ اہل سنت نہیں. اہل سنت بنو، سنت پر عمل ہو. جو بات حدیث سے ثابت ہو جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، وہ آپ کا شعار ہو، آپ کا طریقہ ہو، اس کے مطابق آپ زندگی ڈھالیں اور اپنی پوری زندگی کو اس کے مطابق کریں. واخر دعوانا الحمد للہ. صراط الذین انعمت علیہم، جن پر تیرا انعام ہوا. آپ یہ تشریف فرمائیں کہ یہ کون لوگ ہیں جن پر خدا تعالیٰ کا انعام ہوا؟ کیا یہ اولیاء اللہ ہی نہیں ہیں؟ دیکھیے اس کا جواب خود قرآن مجید میں موجود ہے. اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. میری بہنیں خاموش رہیں، آنے کا مقصد یہاں ہے وہ اس کو سمجھیں کہ آپ کچھ سننے کے لیے آئی ہیں، نہ کہ اپنی آواز سنانے کے لیے. تو جن پر اللہ کا انعام ہے وہ نبی ہیں، صدیق ہیں، شہید ہیں اور صالحین ہیں. اور یہی اسلام میں چار درجے ہیں. یہ جو ہمارے جاہلوں نے غوث، کتب اور ابدال اور کیلیاں شیلیاں بنا رکھے ہیں، یہ سب گمراہی کے نام. کوئی اسلام کا یہ نام نہیں ہے، کتب اور غوث اور ابدال، یہ بالکل غلط ہے. نام جو ہیں وہ یہی ہیں، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. نبی اور اس کے بعد صدیق، پھر شہید اور صالح. کیا یہ اولیاء اللہ نہیں ہیں؟ جو کم از کم نیک ہو وہ بھی اللہ کا ولی ہے. لیکن اولیاء اللہ کے معنی کیا ہیں؟ دیکھیے جاہل اس سے یہ مراد لیتا ہے کہ اولیاء اللہ وہ لوگ ہیں جو بگڑیاں بناتے ہیں، جو لوگوں کے کام کرتے ہیں. حالانکہ اولیاء اللہ کے میں نے اللہ کا دوست بھی وہ اللہ کا دوست ہوگا, تجھے کیا, تیرا تو کچھ نہیں کر سکتا. یعنی یہی بہت بڑی گمراہی ہے کہ ہم یہ کہہ کر کہ وہ اللہ کا دوست ہے ہم کہتے ہیں کہ یہ مجھے بھی چھڑا دے گا. اللہ کہتا ہے ما لکم من دونہ من ولی, جن کو میرا دوست ہو تمہارا کچھ نہیں. تو اولیاء اللہ کے میں نے کیا ہے, اللہ کے دوست جو تمہارا کچھ نہیں کریں, تمہارا جو کرے گا وہ اللہ ہی کرے گا اگر تم اللہ کے دوست بن جاؤ. صلی علیہ وسلم تسلیمہ, یہ بھی صلوات اور سلام والا معاملہ جو عام طور پر چلتا ہے, ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, کہ اللہ اور اس کے فرشتے اپنے نبی پر صلوات بھیجتے ہیں. اب اللہ کا صلوات بھیجنا کیا ہے, رحمتیں نازل کرنا, اور مخلوق کا صلوات بھیجنا کیا ہے, خدا سے دعا مانگنا, رحمت کی دعا مانگنا. اب آپ سوچئے دیکھو کس قدر مغالتا ہے. ہمارے بریلوی بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے ہم نے مجلس قائم کر لی اور صلی علیہ کے یا رسول اللہ لگے ہوئے ہیں, اللہ بھی بیٹھ جاتا ہے فرشتوں میں اور جھومتا رہتا ہے. اب آپ سوچئے اگر سارے فرشتے اور اللہ اکٹھے بیٹھ کر یہ کہتے رہے صلی علیہ کا یا رسول اللہ, نبی کو کیا ملا. یعنی اب آپ اندازہ کیجیے گا, آپ کسی پر نوٹوں کی بارش کر دیں اور وہ نوٹ بازار میں چلے گا, اس کا پیسہ ملے گا, نہ دال ملے نہ آٹا ملے نہ کوئی اور چیز ملے, اس کا کوئی فائدہ. دیکھیے یہ جو دعا ہے میں آپ کے لیے کروں آپ میرے لیے کریں, یہاں سے یہ جاتی ہے خدا کے پاس جا کر یہ کنورٹ ہو جاتی ہے رحمت میں. دولت کسے کہتے ہیں, دولت یہ ہوتی ہے کہ نوٹ دولت ہے, لیکن کب, جب نوٹ کا کچھ مل جائے. اگر نوٹ کا کچھ نہ ملے تو وہ دولت نہیں, وہ تو کاغذ کی پتلی کچھ بھی نہیں, بیکار ہو. تو اسی طرح سے صلوات یہ ایک دعا ہے, آپ نے اپنے نبی کے لیے دعا کی کہ اللہ اللہم صلی علی محمد, یا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل کر. جب یہ خدا کے پاس جائے اس کو خدا رحمت میں بدل دیتا ہے, اس صلوات کو رحمت میں بدل دیتا ہے, اپنے نبی پر خدا رحمتیں کرتا ہے, ان کے درجات کی بلندی, ان کی اور آسائش اور سہولت اور خوشی اس میں اس کو کنورٹ کر دیتا ہے. تو یہ نعمت ہو گئی. اور اگر اللہ بھی, میں نے کہا یا اللہ صلی علیہ, یا اللہ اس پر رحمت نازل کر, اللہ نے کہہ دیا کرو اس پر رحمت نازل, تو کیا نتیجہ نکلا, کچھ بھی نہیں. تو اللہ کے لیے جب یہ لفظ آتا ہے تو رحمت بھیجنا, رحمت اتارنا, اور مخلوق کے لیے جب یہ لفظ آتا ہے تو رحمت مانگنا. اور وسلموا تسلیما, یہ سلامتی کا, یہ مخلوق کے لیے ہے, فرشتوں کے بارے میں اور اللہ کے بارے میں صلوات کا لفظ آتا ہے, اور ہمارے بارے میں جو یہ ہے وہ کہ آپ صلوات بھی بھیجیں اور سلام بھی بھیجیں. سلام کے معنی سلامتی, کہ آپ دیکھو نا, مثلا میں آپ سے ناراض ہوں یا آپ مجھ سے ناراض ہیں تو آپ مجھے سلام نہیں کہیں گے, اور جب آپ کے دل میں غصہ نہیں ہوگا تو پھر آپ مجھے سلام کہیں گے. سلام کے معنی کیا ہوتے ہیں, کہ میں آپ کے لیے سلامتی چاہتا ہوں, جب میری طرف سے آپ مطمئن رہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ کے معنی کیا ہے, آپ میری طرف سے مطمئن رہیں میرے دل میں آپ کی طرف سے کوئی بغض نہیں. اس لیے تین دن اجازت ہے نا کہ تم ناراض ہو کسی سے, تمہارے دل میں خون کھول رہا ہے, انتقامی جذبہ ہے, تو تین دن تک تمہیں اجازت ہے کہ غصے رہو سلام نہ کہو. لیکن جب تم نے اپنے دل کو سنبھال لیا, دل قابو میں ہو گیا, تو پھر تین دن کے بعد اس کو سلام کہو. اب یہ نہیں ہے کہ جب آپ سلام کہتے ہیں اور پھر یہ ہے کہ اس کو چھڑا بھیج دوں. تو سلام ہماری طرف سے ہے اس لیے کہ ہم سے نبی کو تکلیف. ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرۃ, یہ سلامتی کے مقابلے میں ایذا کیا ہے. تو یہ اللہ اور اس کے, یعنی ہماری طرف سے نبی کو ایذا پہنچ سکتی ہے, اس لیے ہماری طرف سلامتی کی نسبت ہے. اللہ اور فرشتوں سے ایذا کی کوئی نسبت نہیں, اس لیے ان کی طرف سے سلامتی کا ذکر نہیں. یہ بات نہیں. تصوف کے بارے میں بیان کریں, بھائی تصوف جو ہے یہ صوفی بننا, یہ اسلام کا تو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, سیدھی بات ہے. جتنا نقصان اس تصوف سے اسلام کو پہنچا ہے اتنا شاید اور کسی چیز سے نہ پہنچا. کیونکہ یہ بات بڑی لمبی ہے, میں زیادہ وقت اس پر نہیں لگا سکتا. یعنی تصوف صوفیوں نے دین کے اندر وہ ملاوٹیں کی ہیں, وہ گندے عقائد بھرتی کیے ہیں جس کی کوئی حد نہیں. کوئی صوفی دیکھ لیں, اس کی کتاب اٹھا کر دیکھ لیں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا چنانچہ یہ اپنے لاہور والے اور وہ کراچی والے وہ جو رسالے نکلتے ہیں اس میں وہ کہتے ہیں کہ دیکھو جی انہوں نے یہ بات شرکی کی. صوفی جب یعنی حالت بالکل ہی خراب سی ہو جاتی ہے. ورنہ اصل تصوف جس کو کہنا چاہیے وہ کیا ہے؟ نفس کی پاکیزگی. تو وہ قرآن نے جیسے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیزکیہم ان کا تزکیہ نفس کرتے ہیں. تو تصوف جو ہے تقوی پرہیزگاری اس کو تصوف کہیں تو ٹھیک ہے, اور اگر اس کو تصوف کہیں کہ گودری پہننا اپنے سلسلے ملانا نقشبندی چشتی قادری سہر بندی اور یہ سب گمراہی ہے, اسلام کا ان سے کوئی تعلق نہیں. نظریہ توحید کے مطابق اگر ہم اسلامی معاشرے کی تخلیق کریں تو کیا صفات خداوندی کو محرک رکھنا پڑتا ہے؟ دیکھیے صفات خداوندی کو محرک رکھنا ہمارا کام تو نہیں ہے. جو خدا تعالیٰ کی صفات اپنی مخلوق کے اعتبار سے ہیں وہ اس میں موجود ہیں, اور جو اس کی ذاتی ہیں وہ موجود ہیں. تو باقی رہ گیا یہ توحید کے معنی یہ ہے کہ اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا, اس کی ذات میں اس کی صفات میں اس کے افعال میں کسی کو شریک نہ ماننا, یہ توحید ہے. اور ذات میں اور صفات میں اور افعال میں کسی کو دخیل کر دینا کسی کو شریک مان لینا یہ شرک ہے. باقی رہ گئی اللہ کی صفات. کچھ اللہ کی صفات ایسی ہیں جو مخلوق کے اعتبار سے, مثلا خدا عالم الغیب ہے, غیب کا جاننے والا. تو کوئی چیز کیا خدا کے لیے غیب ہوتی ہے جو وہ اس کو جانتا ہے؟ نہیں, خدا کے لیے تو غیب ہی نہیں ہے. جب غیب ہی نہیں تو عالم الغیب کیسے؟ تو وہ ہمارے اعتبار سے عالم الغیب ہے کہ جو چیز ہمارے لیے غیب ہے اللہ اس کو جانتا ہے. تو یہ ہمارے اعتبار سے. یہ سوال جو ہے یہ تو بہت ہی الجھا ہو. مثلا اسلامی نظریہ کی کونسل نے عدل و احسان صفت خداوندی پر بنیاد رکھنے پر زور دیا ہے, معاشی کی بنیاد رکھنے پر زور, معاشی بنیاد رکھنے پر زور دیا ہے تاکہ خدائی صفت مذکورہ محرک رہے. اور پھر قرآن مجید میں میراث السماوات والارض, تو پھر نظریہ توحید کے مطابق زمین و آسمان کا خدا تعالیٰ کے علاوہ دوسرا کوئی مالک نہیں ہو سکتا. زندگی دوسرے امور کے علاوہ ذاتی ملکیت کا معاملہ بھی بہت ہی اہم اور نازک ہے, بقول علامہ اقبال. تو یہ گفتگو جو ہے یہ عام لوگوں میں تو کرنے کی نہیں, کیونکہ عوام کی سمجھ سے اوپر ہے. اس کو یہاں چھیڑنے کا فائدہ بھی نہیں ہے. اگر کسی دوست نے یہ بات کرنی ہو تو وہ بعد میں کر لے. اہل حدیث نام رکھنا فرقہ بنتا ہے کہ نہیں؟ دیکھیے اہل حدیث نہ کسی فرقے کا نام ہے, نہ اہل حدیث بننا کوئی فرقہ بننا ہے. پہلے آپ دیکھیے, میں کوئی زبردستی کی بات نہیں کرتا کہ چونکہ مسجد اہل حدیث کی ہے لہذا میں کہہ دیا اہل حدیث فرقہ نہیں باقی سارے فرقے ہیں. بات سمجھ کی ہے, دلیل کی بات ہے. میں دارا والے چلا گیا, وہاں وہ بریلوی مولوی تھا. ہماری بدنامی تو بہت ہے کہ یہ بہت خراب ہے اور لڑکوں کو گمراہ کرتا ہے. تو مولوی نے کہہ دیا کہ کوئی آدمی عشاء کی نماز پڑھ کر نہ یہاں بیٹھے, وہ عبداللہ آیا وہ تقریر کرے گا اور وہ بہت گمراہ آدمی ہے. لوگ چلے گئے سارے, لیکن چونکہ گاؤں تھا وہ اپنے اپنی چھتوں پر بیٹھ گئے. تو وہاں لاؤڈ اسپیکر لگا کر ہم نے تقریر کی. تو اب ظاہر بات ہے کہ ہمیں وہاں ان کو سمجھانا تھا کہ بریلوی یہ ٹھیک نہیں ہے, یہ کوئی اسلام نہیں ہے, اور پھر اس کے عقائد جو ہیں وہ صحیح نہیں ہیں. تو میں نے باقاعدہ بڑی یعنی اچھی طرح سے تفصیل کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ سمجھایا. ہم چلے آئے. تو اس کے بعد مولوی صاحب نے ایک بریلوی مولوی منگوا لیا کچھ دنوں کے بعد. اس نے آ کر پھر وہ گالیاں دینی شروع کی. وہاں کا جو نمبردار تھا وہ کھڑا ہو گیا. نمبردار کہنے لگا, مولوی صاحب دیکھو وہ جس کو ہم بہت برا کہتے تھے وہ عبداللہ, وہ آیا, اس نے آ کر بہت باتیں کی, بہت کچھ سمجھایا, لیکن میں سمجھتا ہوں اس کی جو بات بھی تھی ایسے جیسے باپ بیٹے کو سمجھاتا ہے, اور ہمیں اس سے بڑا فائدہ ہوا. جو بات کی اس نے دلیل کے ساتھ کی, سمجھا کر کی, اگرچہ ہمارے خلاف تھی لیکن ہمیں وہ بات چبھی نہیں دل. اور آپ نے آ کر سوائے گالیوں کے دوسرا کام کچھ نہیں کیا. تو یہ تو بات ٹھیک نہیں ہے. تو اللہ کا شکر ہے اب وہ سارا گاؤں ماشاء اللہ اہل حدیثوں کا, سارا گاؤں. وہ نمبردار بھی اہل حدیث ہے, وہاں کا چیئرمین بھی اہل حدیث ہے, دارا والے کے قریب کی وہ جگہ ہے. تو اگر بات دلیل کے ساتھ ہو تو پھر بات کھٹتی نہیں ہے. تو میں جو عرض کر رہا تھا آپ سے, فرقے کو دیکھیں کہ فرقہ کسے کہتے ہیں. دیکھیں فرقہ جو ہے اس ٹکڑے کو کہتے ہیں جو اصل سے کٹ جائے.
اصل سے کٹ جائے اس کو فرقہ کہتے ہیں. تو اصل کیا ہے؟ اصل جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور وہ مسلمانوں کے روحانی باپ ہیں. اس کو مثال سے آپ سمجھ لیجیے گا. ایک باپ کے اگر چار بیٹے ہوں, ایک باپ کے چار بیٹے ہوں اور وہ چاروں بیٹے باپ کے ساتھ رہتے ہوں تو کتنے گھر ہوں گے؟ ایک گھر ہوگا. چار بیٹے ہیں, باپ ہے, ماں ہے, اکٹھے رہتے ہیں. باپ نے بڑے بیٹے کی شادی کر دی, بیوی آ گئی. اب بیوی خاوند کو روزانہ پیچھے لگی رہتی ہے, علیحدہ ہو جا, علیحدہ ہو جا, علیحدہ ہو جا. باپ نے بھی دیکھا کہ معاملہ ٹھیک نہیں ہے, باپ نے بیٹے کو بیوی سمیت دونوں کو علیحدہ کر دیا, مکان دے دیا, زمین کو تھوڑی بہت دے دی کہ اپنا کام کرے, علیحدہ کر دیا. اب کتنے گھر ہو گئے؟ دو گھر ہو گئے. اصل کون سا ہے اور فرقہ کون سا بنا؟ وہ بیٹا جو بیوی کو لے کر علیحدہ ہو گیا وہ تو فرقہ بن گیا, اور جو تین بیٹے باپ کے ساتھ رہتے ہیں وہ فرقہ نہیں ہے, وہ اصل ہے. پھر دوسرے بیٹے کی شادی ہو گئی, وہ بھی بیوی کو لے کر علیحدہ ہو گیا, اب تین گھر بن گئے. اب دو فرقے ہوں گے جو بیویوں کو لے کر علیحدہ ہو گئے, جو دو بیٹے باپ کے ساتھ رہتے ہیں وہ اصل ہے, وہ فرقہ نہیں. پھر تیسرے بیٹے کی شادی ہو گئی, وہ بھی بیوی کو لے کر علیحدہ ہو گیا, اب چار گھر بن گئے. تین بیٹوں کے جو بیویوں سمیت علیحدہ علیحدہ رہتے ہیں, ایک بیٹا باپ کے ساتھ ہی رہتا ہے. اچھا, اب کس کو اصل کہیں گے اور کس کو اس کے کہیں گے کہ یہ اس سے علیحدہ ہو گیا ہے؟ جو بیٹا باپ کے ساتھ رہتا ہے وہ اصل گھر ہے. سو میرے بھائیو, لوگوں نے کیا کیا؟ کسی نے امام حنیفہ کو امام بنایا حنفی, کسی نے امام شافی کو امام بنایا شافی, کسی نے کسی کو امام بنایا اس کے نام پر وہ, کسی نے کسی کو بنایا اس کے نام پر وہ, اور ہمارا امام کون ہے؟ ہم تو یہ تو آپ مانتے ہیں نا لوگ, یہ اماموں کو نہیں مانتے. اور ہم سے کیا کہتے ہیں اپنے آپ کو؟ اہل حدیث. اور حدیث کسے کہتے ہیں؟ قرآن کو, اللہ کی بات کو اور رسول کی بات کو حدیث کہتے ہیں. قرآن مجید میں دیکھ لیں, قرآن جا بجا اپنے آپ کو اِلَّمْ يُوْبِنُوا بِحَادَ الْحَدِيثِ اَصَفَ, قرآن مجید جا بجا اپنے آپ کو حدیث کہتا ہے, اور اللہ کے رسول کی بات بھی حدیث ہے. اور اہل حدیث کسے کہتے ہیں؟ اہل حدیث کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننے والے. اب کہو, سمجھو اس بات کو کہ کیا یہ فرقہ ہو سکتا ہے؟ یہ تو اصل پر ہے, جو عین اسلام ہے یہ تو اس پر ہے. اور پھر ہم آپ کو, اب آپ نے دیکھا, ہم جو آپ کو دعوت دیتے ہیں, کبھی کسی امام کی دعوت نہیں دیتے کہ لوگوں ہمارا امام امام بخاری ہے, ہمارا امام امام شافعی ہے, ہمارا یہ سب امام ہیں, دین کے خدمت گزار تھے, انہوں نے دین کی بڑی خدمت کی ہے, یہ لوگ علم کے امام تھے, یہ لوگ اپنے اپنے شعبے کے امام تھے, کوئی منطق کا, کوئی فلسفے کا, کوئی معانی کا, کوئی بیان کا, کوئی حدیث کا, کوئی فقہ کا, کوئی کسی فن کا, کوئی کسی فن کا, لیکن دین کا امام صرف اللہ کے رسول ہے اور کوئی نہیں. تو اس لیے اہل حدیث کوئی فرقہ نہیں ہے, اہل حدیث بننا کسی فرقے میں آنا نہیں ہے, یہ خالص اسلام کی دعوت ہے. کیا خدا حافظ کہنا درست ہے؟ اس کے بارے میں بتا دیں, کیا خدا حافظ کہنا درست ہے کہ نہیں؟ بھائی خدا حافظ کے میں نے خدا کے سپرد, اب خدا نگران ہے, فی امان اللہ یہ کہہ دینا یا خدا حافظ, یہ تو ٹھیک ہے, تو ایسی بات نہیں ہے یہ اعتراض والی. اچھا جی, یہ جو سوال تھا, ایک اور بات رہ گیا ہے, غالب جی کیا ہے؟